السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تنازع کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وزیراعظم نریندر مودی کی صوابدید پر ہے کہ وہ ثالثی کی پیشکش قبول کریں. ادھر بھارت نے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. امریکہ کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے ہزاروں امریکی فوجیوں کے انخلا کی تیاری کر رہی ہے. اور افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تنظیم کی خصوصی فورسز نے لوگر صوبے کے چرخ ضلع میں غیر ملکی اور افغان عسکریت پسندوں کے ایک اڈے پر مربوط حملہ کیا ہے جس میں 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور ادھر افغان صوبے دیکنڈی کے دو ضلعوں میں گزشتہ رات طالبان کے حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 9 اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات سے عامہ کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور نے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ سے متعلق سینیٹر حاضر بجنجوں کے تبصرے کو بے بنیاد قرار دیا ہے. امریکہ اور روس کے ساتھ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے خاتمے کے معاہدے INF سے دستبردار ہو گیا ہے. شمالی کوریا نے جمعے کو کم فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. اور امریکہ کے محکمہ انصاف نے دہشت گرد گروہ داعش میں شمولیت کے لیے سن 2014 میں شام جانے والے ایک اور امریکی شہری پر فرد جرم عائد کر دی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چینی اشیاء پر محصولات میں مزید اضافے پر چین نے سخت تنقید کی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تنازع کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وزیراعظم نریندر مودی کی صوابدید ہے کہ وہ ثالثی کی پیشکش قبول کریں. جمعرات کو واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور عمران خان بہترین افراد ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں. تنازع کشمیر پر ان کی ثالثی کی پیشکش نئی دہلی کی جانب سے مسترد ہونے اور بھارت کا اسے دو طرفہ معاملہ قرار دینے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کشمیر پر کوئی مداخلت کرے یا ان کی مدد کی جائے تو وہ ثالثی کر سکتے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ میں بھارت اور پاکستان سے اس حوالے سے بات کر چکا ہوں، اگر وہ چاہیں گے تو اس کے بعد ہی میں مداخلت کروں گا. صدر ٹرمپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنازعہ طویل عرصے سے چل رہا ہے. دوسری جانب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی ہم منصب مائیک پومپیو کو واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر بات چیت صرف پاکستان کے ساتھ ہوگی اور یہ بات چیت دو طرفہ ہوگی. امریکہ کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے ہزاروں امریکی فوجیوں کے انخلا کی تیاری کر رہی ہے. اخبار کے مطابق یہ انخلا افغان طالبان کے ساتھ مجوزہ امن معاہدے کی پیشگی شرائط کا حصہ ہو سکتا ہے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ افغان طالبان سے معاہدے کی ابتدائی شرط کے تحت اپنے تقریباً 6,000 فوجی افغانستان سے واپس بلانے پر آمادہ ہو گیا ہے، جس کے بدلے طالبان افغانستان میں سیز فائر اور القاعدہ کو دوبارہ پنپنے نہ دینے کی یقین دہانی کرائیں گے. امریکی حکام نے کہا ہے کہ افغانستان سے فوجیں واپس بلانا 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کی طرف ابتدائی قدم ہوگا. واضح رہے کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد اور طالبان کے درمیان افغان جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ کئی ماہ سے مذاکرات جاری ہیں. امریکی حکام کو امید ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا معاہدہ ستمبر میں ہونے والے افغانستان کے صدارتی انتخابات سے قبل طے پا جائے گا. البتہ حکام نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے معاہدے میں تاخیر کی کوشش کی جا سکتی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی فوج کے انخلا سے متعلق اس ابتدائی معاہدے کے بارے میں گفتگو کرنے سے گریز کیا ہے۔ امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کب شروع ہوں گے۔ افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے این ڈی ایس نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تنظیم کی خصوصی فورسز نے لوگر صوبے کے چرخ ضلع میں غیر ملکی اور افغان عسکری پسندوں کے ایک اڈے پر مربوط حملہ کیا ہے جس میں 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ افغان نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ نے بھی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 6 عسکری پسند گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ این ڈی ایس نے اپنے بیان میں اس آپریشن کی تاریخ اور جگہ کی تفصیل نہیں بتائی۔ ادھر افغان صوبے دکنڈی کے 2 ضلعوں میں گزشتہ رات طالبان کے حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 9 اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی گورنر سید انور رحمت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاٹو اور کجران ضلعوں پر ان حملوں کے لیے طالبان کے ساتھ 3 ہمسایہ صوبوں کے جنگجو بھی شامل تھے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ چونکہ لڑائی پاٹو ضلع میں جمعے کے روز بھی جاری ہے، اس لیے سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور نے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ سے متعلق سینیٹر حاصل بزنجو کے تبصرے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد امیدوار حاصل بزنجو نے جمعرات کو موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ سینیٹر حاصل بزنجو کے تبصرے پر DGISPR نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اعلی قومی ادارے کے سربراہ کے خلاف سینیٹر حاصل بزنجو کے ریمارکس بے بنیاد ہیں۔ امریکہ روس کے ساتھ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے خاتمے کے معاہدے INF سے دستبردار ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس نے نئے میزائلوں کو INF معاہدے کی روس سے ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ بھی نئے ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز معاہدے کے تحت دونوں ممالک زمین سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ختم کرنے کے پابند تھے۔ شمالی کوریا نے جمعے کو کم فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ 8 دنوں میں کیا گیا تیسرا تجربہ ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے میزائل تجربات ایسے موقع پر کیے جا رہے ہیں جب جوہری پروگرام سے متعلق امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے 8 دنوں میں کیے جانے والے کم از کم 6 تجربات کو امریکہ پر مستقل دباؤ برقرار رکھنے کا عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ 6 روز قبل بھی شمالی کوریا نے کم فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے میلسٹک میزائل کا تجربہ مشرقی بندرگاہ وان سان کے قریب کیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے دہشت گرد گروہ داعش میں شمولیت کے لیے سن 2014 میں شام جانے والے ایک اور امریکی شہری پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ امریکی شہری کو رواں برس کے اوائل میں امریکہ کی حامی کرد افواج نے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی آبائی ریاست ٹیکساس واپس پہنچ گیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے جمعرات کے روز بتایا کہ اس پر دہشت گرد تنظیم کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چینی اشیاء پر محصولات میں مزید اضافے پر چین نے سخت تنقید کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے جو علاقائی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بینکاک میں ہیں، جمعے کے روز بتایا کہ محصولات عائد کرنا تجارتی اختلافات کو دور کرنے کا یقیناً صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امریکہ چینی تجارتی جنگ جمعرات کو اس وقت شدت اختیار کر گئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ چینی مصنوعات پر 10% اضافی محصول لاگو کریں گے، جس سے ایک ہی روز قبل دونوں طاقتور ترین ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ اگلے ماہ تجارتی مذاکرات کا دور جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز بینکاک میں جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم کے نوجوانوں کی قیادت کے پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنوبی ایشیائی ملکوں کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ امریکی اعلی سفارتکار نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ انڈو پیسیفک آزاد اور کھلا ہو، جہاں قانون کی بالادستگی، کشادگی، شفافیت اور اعلی نظام ہو اور باہمی احترام و سالمیت ہو۔ اور جنوبی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ تھائی لینڈ اور دارالحکومت بینکاک میں اپنے متعدد اجلاس کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت نے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ ان کی امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے بات چیت ہوئی ہے, جس پر انہیں پیغام دے دیا گیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی بھی بات چیت صرف پاکستان سے ہوگی. یہ دو طرفہ معاملہ ہے, کسی کی ثالثی قبول نہیں ہے. پاکستانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ معلوم تھا کہ بھارت کا رد عمل ایسا ہی ہوگا. آئیے اس بارے میں سنتے ہیں اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر اپنی ثالثی کی پیشکش پر قائم ہیں. تاہم بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر منحصر ہے کہ وہ پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کے جواب میں بھارت نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا. بھارتی وزیر خارجہ کی ٹویٹ کے مطابق اس معاملے پر کسی کی ثالثی کی ضرورت نہیں اور اس پر صرف پاکستان سے بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے امریکی سیکرٹری مائک پومپیو کو بھی بتا دیا گیا ہے. اس معاملے پر پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے, جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ثالثی کی پیشکش پر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں.
جو ریئیکشن آیا ہے ہندوستان سے وہ تو واضح ہے, دو طرفہ طور پر بھی حل کرنے کو وہ تیار نہیں ہے, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, گفت و شنید کے لیے تیار نہیں ہے.
شاہ محمود کا کہنا تھا کہ بھارت نہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے نہ کسی کی ثالثی. میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کو خط لکھ رہا ہوں. خط میں ایل او سی پر فائرنگ, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کہوں گا.
کشمیر کی صورتحال بتدریج بگڑتی جا رہی ہے اور آج اس کی تشویش جو ہے پوری دنیا میں ہے. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ آ چکی ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ پر ثالثی کی پیشکش کی تھی, جس کے بعد ایک بار پھر انہوں نے یہ پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پر ثالثی کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کا دار و مدار مودی پر ہے. وزیر اعظم عمران خان اور نریندر مودی لاجواب انسان ہیں. پاکستان قومی اسمبلی کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین فخر امام کہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو اور کشمیر کا نہ ہو تو جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا.
افغانستان مثال کے طور پر مسئلہ حل ہوتا ہے, کشمیر کا نہیں ہوتا تو ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے وہ پیسفل نہیں ہے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ 70 سال سے موجود اس مسئلے کی وجہ سے سرحد پر اکثر تناؤ رہتا ہے اور دونوں ممالک کی فوجیں کئی مرتبہ آمنے سامنے بھی آ چکی. بین الاقوامی سطح پر دنیا کے طاقتور ممالک دو ایٹمی قوتوں کے درمیان موجود اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ خطے میں موجود خطرات کم ہو سکیں. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کی سینٹ میں اپوزیشن کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ناکام ہونے کے بعد جہاں اپوزیشن اپنی صفوں میں موجود ان کے بقول میر جعفر اور میر صادق کو تلاش کر رہی ہے, وہیں حکومت انہیں ہیرو قرار دے رہی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے سارہ حسن کی ایک رپورٹ.
پاکستان نے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے سینٹ کے چیئرمین ساجد سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہوئی ہے اور اپوزیشن کی قرارداد کے حق میں 64 افراد نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر حمایت تو کی, لیکن خفیہ رائے شماری میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں محض 50 ووٹ پڑے. سوال یہ ہے کہ باقی 14 اراکین نے اپوزیشن کی حمایت کے باوجود ووٹ کیوں نہیں دیا؟ جہاں اپوزیشن کو انہی 14 افراد کی تلاش ہے اور وہ انہیں نادیدہ قوتوں کا کارنامہ قرار دے رہے ہیں, وہیں حکومتی جماعت ان افراد کو انسنگ ہیرو قرار دے رہے ہیں. اس سلسلے میں سب سے واضح رد عمل متحدہ اپوزیشن کے نامزد چیئرمین سینٹ حاصل بزنجو کا سامنے آیا. جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ خفیہ رائے شماری کے دوران یہ 14 ارکان کون تھے تو انہوں نے کچھ اس طرح کہا.
میں تو سمجھتا ہوں کہ دس سے کوئی ریزن نہیں ہے, سیدھا سیدھا دس از دا گیم وچ ڈیڈ بائی آئی ایس آئی. اگر آج ہم جو ہارے ہیں ہم آئی ایس آئی کی وجہ سے ہارے ہیں. ہی از دا ریسپانسبل.
متحدہ اپوزیشن ابھی سینٹ میں شکست کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ حاصل بزنجو کی ویڈیو پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. کئی افراد نے حاصل بزنجو کی ہمت کی داد دی تو کچھ نے پاکستان کی سیاست میں فوج اور بالخصوص آئی ایس آئی کے کردار پر سوال یا نشان اٹھائے. حاصل بزنجو کے بیان کے بعد فوج کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی کہ پریمیئر قومی ادارے کے سربراہ پر الزامات بے بنیاد ہیں اور معمولی سیاسی فوائد کی خاطر پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنا جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. معروف قانون دان بابر ستار نے آئی ایس پی آر کی ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ ہر اہم قومی معاملے پر ہم آئی ایس پی آر کے فوری فیصلے سے مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن دفاعی تجزیہ کار لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے مطابق سیاستدانوں کو اپنی کوتاہیوں کا الزام دوسروں پر عائد نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی جانب سے فوج کے مخالف بیانات سے فوج کا مورال کم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات دے کر عوام کے ذہن میں رائے قائم کی جاتی ہے.
آپ الزام تراشی کسی بھی اور ملک میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. کیئرلیسلی کسی ادارے کو بلیم کر دینا لائک اے سویپنگ سٹیٹمنٹ وداؤٹ ریزن وداؤٹ پروف وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ یہ درست نہیں ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو.
صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ماروی سرمت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود سویلین چہروں میں اسٹیبلشمنٹ حکومت کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اشاروں کنائیوں میں تو فوج کے خلاف بات ہوتی ہے لیکن جب سینٹ کے انتخابات میں شکست کا براہ راست ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا گیا تو ادھر سے جواب آیا.
سوشل میڈیا کا سہارا لے کر بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بالکل اشاروں کنائیوں میں بات کرتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بالکل سیدھے نام ہی لے لیا اور اس پہ میرا خیال ہے کہ فوج کا بات کرنا ضروری تھا. جو اشاروں کے نام میں بات ہوتی ہے اس کا جواب دینا وہ زیادہ مناسب نہیں سمجھتے.
مبصرین کا کہنا ہے کہ گو کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت رہی ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط خطوط پر استوار کرنے کی ذمہ داری ہر طور پر سیاسی جماعتوں پر ہی عائد ہوتی ہے. سارا حسن, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کی طرف سے مزید فوجی دستے بھیجنے کے اعلان کے بعد وہاں پر علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں سری نگر جہاں ہمارے نمائندے ہیں یوسف جمیل. جی یوسف, آپ بتائیے گا کہ کیا کشیدگی ہے, کیا صورتحال ہے؟
جی خالد صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا کی جو یہاں پہ جو ایڈیشنل ٹروپس کو لایا جا رہا ہے گزشتہ چند روز سے, پہلے یہ اطلاع تھی کہ 10,000 یا 11,000 کے قریب ایڈیشنل ٹروپس کو لایا جا رہا ہے. پھر آج یہ خبر آئی کہ بلکہ کل رات یہ خبر آئی کہ 25,000 مزید نیم فوجی دستوں اور آرمی پولیس فورسز کو یہاں لایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک خوف دہشت کا سا ماحول پیدا ہوا ہے اور خاص طور پر وادی کشمیر کے عام لوگوں میں پائے جانے والے اس خوف ہراس میں آج اس وقت اضافہ ہوا جب ریاست کے محکمہ داخلہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے کشمیر میں موجود سیاحوں اور امرناتھ یاترا کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ وادی کی موجودہ حفاظتی صورتحال اور تازہ خفیہ رپورٹوں جن میں اس آرڈر کے اس ایڈوائزری کے بقول دہشت گردی کے واقعات پیش آنے کی اطلاع دی گئی ہے کہ پیش نظر اپنا دورہ مختصر کر کے جتنی جلدی ممکن ہو واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں, ان سے کہا گیا ہے. اور سری نگر اور ریاست کے دوسرے حصوں میں طرح طرح کی افواہیں گشت کر رہی ہیں. یہاں تک کہ سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین کی طرف سے بھی وسوع کے ساتھ کچھ کہنے کی بجائے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی طرف سے, جن میں چند سیاستدان بھی شامل ہیں, یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارتی حکومت آئین ہند کی دفعہ 35A کو ایک صدارتی فرمان کے ذریعے منسوخ کرا رہی ہے اور اس خدشے کے پیش نظر کہ اس اقدام کی عوامی سطح پر مزاحمت کی جائے گی اور نتیجتاً ریاست میں امن امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے, لہذا ممکنہ شورش کو دبانے کے لیے حفاظتی دستوں کی ایک بڑی تعداد کو ریاست میں قبل از وقت پہنچایا جا رہا ہے. لیکن بعض لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. ریاست کے سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس پارٹی کے لیڈر عمر عبداللہ نے, جنہوں نے
فاروق
عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی کے ہمراہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی تھی. جی. اس خبر پر کہ وادی کشمیر کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے بھارتی فضائیہ اور بری فوج کو ہائی آپریشنل الرٹ پر رکھ دیا ہے, تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں استفسار کیا کہ کشمیر میں کون سی ایسی صورتحال درپیش ہے جس کے پیش نظر فوج اور فضائیہ کو ہائی الرٹ پر رکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے.
تو اس سے تو یقیناً جو کشیدگی پھیلی ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ کیوں یہ معاملہ کیا گیا اور کیوں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے.
جی, کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا, حالانکہ یہاں کے ریاست کے جو گورنر ہیں انہوں نے صرف دو دن پہلے کہا تھا, ستیہ پال ملک یہاں کے جو گورنر, انہوں نے صرف دو دن پہلے کہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن آج جو یہ آرڈر نکلا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سیاحوں کو اور امرناتھ یاتریوں سے کہا گیا کہ وہ وادی چھوڑ کے چلے جائیں, تو اس سے ایک مرتبہ پھر جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں میں خوف ہراس بڑھ گیا ہے. اور جیسا کہ عمر عبداللہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جی, یہ سب دفعہ 35A یا ریاست میں اثر نو حد مندی کرانے سے متعلق نہیں ہو سکتا, بلکہ اس طرح کی چوکسی کا واقعی اگر حکم دیا گیا ہے تو ایسا بالکل کسی مختلف وجہ سے کیا
بلا وجہ کیا گیا ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ یوسف جمیل صاحب آپ کا.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
تو یہ ہمارے سری نگر میں نمائندے تھے یوسف جمیل, جن سے ہم بات کر رہے تھے وہاں کی صورتحال پر. اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں چند لمحے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنوب مشرقی ایشیا کے ہر ایک ملک کی سالمیت اور ان کی خوشحالی پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بات بینکاک میں علاقے کی نوجوان قیادت سے خطاب کے دوران کہی. تفصیلات وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
مائک پومپیو کہہ رہے ہیں, ہم ایک آزاد اور کھلا انڈو پیسیفک چاہتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو, وسعت ہو, شفافیت ہو, اچھی گورننس ہو, ہر ایک ملک کی سالمیت کا احترام ہو, حقیقی شراکت داری ہو. وزیر خارجہ نے اس موقع پر چین پر یہ کہتے ہوئے ملامت کی کہ اس کا عشروں پر محیط خراب رویہ آزاد تجارت کی راہ میں رکاوٹ ہے.
For decades, China has taken advantage of trade.
وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کئی اشروں سے تجارت کا فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ امریکہ کے مقابلے میں تجارت میں ناجائز فائدہ حاصل کر رہا ہے, وہ ایشیائی اور جنوبی ایشیا کے ملکوں کے مقابلے میں تجارت میں ناجائز فائدہ حاصل کر رہا ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی روش ترک کرے. صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک عزم کی ضرورت ہے, اور یہ چیز آپ نے آج صبح دیکھ لی ہوگی کہ صدر ٹرمپ اس نتیجے کے حصول کے لیے پرعزم ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بہت آسان کام ہے. یقیناً چین نے ایک موقع پر اس پر اتفاق کیا تھا لیکن پھر اس معاہدے سے پھر گیا. مائک پومپیو نے جو بینکاک میں جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے سفارتکاروں کے اجلاس میں شریک ہیں, جمعرات کو کہا تھا کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات سے متعلق مثبت توقعات رکھتے ہیں, جو تھائی لینڈ میں دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی اس ملاقات کے بعد شروع ہونا تھی جو نہ ہو سکی. ایک بار پھر مائک پومپیو کے الفاظ.
We are still fully committed.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے کے حصول کے لیے پرعزم ہیں جس کا ہم نے تعین کیا تھا, شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک ہونا اور یہ عمل سفارتکاری کے ذریعے مکمل ہونا. پومپیو نے کہا کہ انہیں اس بارے میں افسوس ہے کہ یہاں مذاکرات نہ ہو سکے کیونکہ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یانگ آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں پہنچے. پیونگ یانگ نے ابھی تک امریکی انتظامیہ کی طرف سے مزید مذاکرات کے انعقاد کی خواہش پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. ادھر امریکی عہدیدار بھی شمالی کوریا کی جانب سے جمعے کے روز کم فاصلے تک مار کرنے والے دو بیلسٹک میزائلوں کے تجربے پر کسی تشویش کا اظہار نہیں کر رہے. البتہ پینٹاگان کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ میزائل جنوبی کوریا کے لیے خطرہ نہیں ہے اور اس کا دفاعی منظر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں اپنے متعدد اجلاس کر رہے ہیں, جبکہ آسیان کا علاقائی فورم جمعے کو جاری ہے. تھائی وزیر خارجہ پرموت ورنائے دون کا کہنا تھا.
We fully support the EAS in playing its constructive role as the premier leaders-led forum
تھائی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرقی ایشیا کے سربراہ اجلاس کی مکمل حمایت کرتے ہیں جو رکن ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، اسٹریٹیجک اور مشترکہ مفادات کے لیے تعاون اور تبادلہ خیال کا فورم، اور ہمارا مقصد ایشیائی ملکوں کے درمیان امن، استحکام اور اقتصادی خوشحالی کو فروغ دینا ہے تاکہ علاقے کے عوام کو فائدہ پہنچے۔ آسیان ملکوں کے وزرائے خارجہ کے علاوہ ان علاقائی اجلاسوں میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو، جنوبی کوریا کے کانگ کونگ وا، آسٹریلیا کے میری سپین اور چین کے وانگ یی بھی شریک ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے جمعرات کو چین کی درآمدات پر محصولات میں اضافے کے اعلان کی چین کے وزیر خارجہ وانگ یو نے تنقید کی ہے۔ انہوں نے بینکاک میں آسیان کے اجلاس میں شرکت کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کاؤچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ یو نے جمعے کے روز بینکاک میں نامہ نگاروں سے سرسری طور پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے چینی برآمدات میں محصولات کو غیر تعمیری اضافہ قرار دیا۔ چین کے وزیر خارجہ آسیان کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بینکاک گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، چین کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تنازع کے تصفیہ کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کے لیے چین سے درآمدات پر 10% محصولات میں اضافہ کوئی تعمیری طریقہ نہیں ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی عدم مساوات پر تنازع ایک عرصے سے جاری ہے۔ جمعرات کو صدر ٹرمپ نے چین سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر مزید 10% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ 300 ارب ڈالر کی چینی مصنوعات پر 10% محصولات میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس میں 2.5 ارب ڈالر کی وہ مصنوعات شامل نہیں ہیں جن پر پہلے ہی 25% محصولات عائد کیے جا چکے ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب شنگھائی میں چین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ختم ہوا تھا اور اس کے اختتام پر اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے ماہ امریکہ میں مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ محصولات میں سابقہ اضافہ صنعتی مصنوعات پر مرکوز تھا جبکہ حالیہ اضافہ روزمرہ استعمال میں آنے والی مصنوعات پر کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ چین امریکہ کی زرعی مصنوعات کو وعدے کے مطابق اس مقدار میں نہیں خرید رہا ہے جس کا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ان خبروں سے ہٹ کر ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جو ہماری ساتھی سدرا ڈار نے بھیجی ہے۔ کراچی میں ہونے والی 5 روزہ بین الاقوامی کشتی رانی کے مقابلوں میں فتح پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔
کراچی میں ہونے والے 5 روزہ دوسرے چیف آف دی ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اوپن سیلنگ چیمپئن شپ کے مقابلے نیشنل سیلنگ فیڈریشن اور پاک فضائیہ کے تعاون سے 11 برس بعد 1928 سے قائم تاریخی کورنگی کریک کلب پر منعقد ہوئے۔ ان مقابلوں میں 15 ممالک سے 57 کھلاڑیوں نے شرکت کی جس میں میزبان ملک پاکستان کے علاوہ چین، مصر، تیونس، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، آسٹریلیا، ملیشیا، انڈونیشیا، بحرین سمیت دیگر ممالک شامل تھے۔ ان مقابلوں کی خاص بات 4 ممالک سے خواتین کشتی رانوں کی شرکت رہی۔ پاکستان کی حنا فاطمہ اس کھیل کو دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں زیادہ سخت جان سمجھتی ہیں۔
دس از مائی تھرڈ انٹرنیشنل اور یہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہاں اتنے سارے ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور 4 کلاسز سیل ہو رہی ہیں سو اور ہوا بھی بہت زیادہ ہے وچ از میکنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار ایوری ون سو اٹس اے ریئل ٹف چیلنج۔ سیلنگ میں ایسی بات ہے کہ دوسرے کھیل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف آپ کی باڈی سے فزیکل فٹنس ڈیمانڈ کرتے ہیں، بٹ سیلنگ ایسا اسپورٹ ہے جس میں نہ صرف آپ کی باڈی بٹ آپ کا دماغ، ہر چیز، یو ریلی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، اسٹریٹجی، ٹیکنیک، اٹس ریلی یوزڈ ان دس گیم۔
ملیشیا سے ان مقابلوں میں شرکت کے لیے آنے والی میفنڈی پہلے بھی کئی عالمی مقابلوں میں شرکت کر چکی ہیں۔ یہ کھیل ان کے بچپن کا شوق ہے۔
آئی کیم فرام ملیشیا اینڈ آئی ہیو سیلڈ فار 19 years since Optimis and then Laser 4.7, Bike City 2 and now Laser Radio. I choose sailing because all of my family members are sailor too, my brother, my sisters. I choose sailing because it's fun and I love getting on the waves.
کشتی رانی کے مقابلوں میں پاکستان 2 سونے 3 چاندی اور 3 کانسی کے تمغوں کے ساتھ پہلی، تھائی لینڈ 1 سونے 1 چاندی کے تمغوں کے ساتھ دوسری، جبکہ ملیشیا 1 سونے کے تمغے کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہا. سدرا ڈار، وائس آف امریکا، کراچی.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی اپوزیشن کے لیے جہاں بہت بڑی خفت کا باعث بنی ہوئی ہے، وہیں انہیں ان 14 سینیٹرز کی بھی تلاش ہے جنہوں نے پارٹی کے ساتھ حلف وفا نہیں رکھا. مشترکہ اپوزیشن ایوان بالا میں واضح اکثریت رکھنے کے باوجود شکست کی وجوہات ڈھونڈ رہی ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
ایوان بالا کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین کے خلاف پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن رہنما پر امید تھے کہ وہ حکومت کو سخت رد عمل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تاہم اپنے پہلے ہی انتہائی اقدام کی ناکامی نے اپوزیشن اتحاد کے مستقبل پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پارٹی سینیٹرز اور رہنماؤں کے ساتھ اجلاس کیا اور سینٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کا جائزہ لیا. شہباز شریف نے سابق انسپکٹر جنرل پولیس اور اپنی جماعت کے سینیٹر رانا مقبول کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے جو تحقیقات کے ذریعے پارٹی کے ان سینیٹرز کے نام سامنے لائے گی جنہوں نے خفیہ رائے دہی میں جماعت کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا. اپوزیشن کا خیال ہے کہ ان کے 14 سینیٹرز کو دباؤ کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا گیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں سینیٹر مشاہد اللہ خان، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے طے کیا ہے کہ وہ ان 14 سینیٹرز کا تعین کر کے ان کے نام عوام کے سامنے لائیں گے. احسن اقبال تو سوال کرتے دکھائی دیے.
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک کا ادارہ جس نے آئین کی حلف اٹھایا ہے پاسداری کا
حلف نہیں توڑتا.
وہ اپنا حلف نہیں توڑ سکتا.
دوسری جانب حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن کو پیغام ہے کہ جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. قائد ایوان شبلی فراز نے ان الزامات کی تردید کی کہ عدم اعتماد کی تحریک میں سینیٹرز پر دباؤ ڈالا گیا. ان کے مطابق اپوزیشن کے سینیٹرز نے اصولی موقف کو ووٹ دیا جو کہ سینٹ میں تسلسل چاہتے تھے نہ کہ عدم استحکام. سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ سینٹ میں ناکامی اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کو بڑا دھچکا ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار فاروق اقدس کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کے مشترکہ اپوزیشن اور ان کی آئندہ کی حکمت عملی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے.
مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ساری چیز کے محرک تھے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. آج دوسرا دن ہو گیا ہے. وہ کہاں پر ہیں کچھ علم نہیں ہے. اب یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اب اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اب محفلیں ہوں گی، انعقاد ہوگا ان کا، اور بیٹھیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو یہ ساری ویسی باتیں ہیں. یہ اب ایک گزری ہوئی داستان ہو گئی ہے.
فاروق اقدس کہتے ہیں کہ اپوزیشن ووٹ نہ دینے والے 14 سینیٹرز کے نام سامنے نہیں لا سکے گی. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ستمبر میں اسلام آباد کی جانب آزادی مارچ کا اعلان کر رکھا ہے. بلاول بھٹو اور مریم نواز بھی عوامی رابطہ مہم پر ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایوان کی سیاست اور عوام کی سیاست میں فرق ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ایوان بالا میں حکومت سے شکست کھانے والی اپوزیشن سڑکوں پر بھی ناکام ہو. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پشتون تحفظ تحریک کے گرفتار کارکنوں بشمول ممبران قومی اسمبلی کے رہائی کے لیے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مختلف قصبوں میں جمعے کے روز مظاہرے کیے گئے جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور گرفتار افراد کی رہائی اور حکومتی عہدیداروں کے خلاف نعرے لگائے. پشاور سے شمیم شاہد نے رپورٹ بھیجی ہے.
ممبران قومی اسمبلی سمیت پشتون تحفظ تحریک کے گرفتار کارکنوں کے رہائی کے لیے جمعے کے روز شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں اور جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں مظاہرے ہوئے جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی. شمالی وزیرستان کی میران شاہ میرڈی اور رزمک میں ہونے والے مظاہرے پرامن رہے جبکہ وانا میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلانات کرنے والے نوجوانوں کی گرفتاری کے رد عمل میں لگ بھگ 200 افراد نے ضلع انتظامیہ کو رضاکارانہ گرفتاری دینے کی پیشکش کی اور اب یہ مظاہرین کیمپ کے مرکزی گیٹ پر جمع ہے. وانا کے مظاہرے کے بارے میں پی ٹی ایم کے رہنما عبدالولی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
سول انتظامیہ نے یہاں پہ جو ہے نا جو لڑکے اعلان کر رہے تھے ان کو اریسٹ کیا گیا, انہوں نے ان کو گرفتار کیا گیا. بعد میں جب جلسہ ہو احتجاجی مظاہرہ ہوا تو اس کے بعد یہاں کے مقامی لوگوں نے جس میں سب نے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی. لوگ تو بہت زیادہ گئے تھے لیکن 15 سے 20 لڑکے جو ہے نا وہ ابھی اریسٹ ہوئے ہیں.
شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مظاہروں میں شریک افراد نے پوسٹر اور بینروں کے علاوہ ممبران قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کی تصاویر اٹھا رکھے تھے اور ان کی رہائی کے لیے نعرے بھی لگوا رہے تھے. وانا میں رضاکارانہ گرفتاری اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پشتون تحفظ تحریک کے احتجاجی مظاہروں پر ابھی تک کسی قسم کا سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے کہا,
دیکھیے پی ٹی ایم کا بھی حالیہ الیکشن ہوا ہے, پی ٹی ایم کا جو ریزلٹ آیا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی کیا پوزیشن رہی ہے وہاں پہ, وہ کوئی نمائندگی نہیں کر رہے وہاں پہ. لیکن بہرحال جو بھی ہے ان کے جو بھی ڈیمانڈ ہے, چونکہ اس وقت ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, جیسے ہی عدالت ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم اسے عمل کریں گے.
پشتون تحفظ تحریک کے ایک اہم رہنما عبداللہ ننگیال جو چند روز قبل جیل سے رہا ہوئی ہے نے مطالبات کے بارے میں بتایا.
ہمارے دو ایم این اے محسن داوڑ اور علی وزیر خڑکمر واقعے میں کو جے ڈی ایف آئی آر میں گرفتار کیے ہیں اور اس کو ہری پور کی دہشت گردی کے جو بیرک ہے اس میں رکھے گئے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خڑکمر واقعے کی ان کی شفاف انکوائری کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علی وزیر محسن داوڑ اور ہمارے جتنے بھی گرفتار ساتھی ہے اس کے خلاف یہ جو جے ڈی ایف آئی آر ہے ختم کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے.
شمیم شاید, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں عمر قید سے متعلق رائج قانون پر وفاقی حکومت سمیت چاروں صوبوں سے رائے طلب کر لی ہے. سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ عمر قید کی کوئی حد ہونی چاہیے یا پھر اسے تاحیات قید سمجھا جائے. اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں سے بات کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں تا حیات قید کے معاملے پر شکوک و شبہات دور کرنے اور اس کی تشریح کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا ہے اور اس معاملے پر وفاق سمیت چاروں صوبوں سے قانونی رائے طلب کرتے ہوئے سماعت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مقرر کر دی گئی ہے. عدالت کے سامنے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ مجرم جنہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے کیا انہیں دی جانے والی سزا کا مطلب 25 سال لیا جائے یا پھر وہ عمر بھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی رہیں. موجودہ رائج قوانین کے تحت پاکستان میں قید تا حیات یا عمر قید کی سزا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 57 کے تحت 25 سال تصور کی جاتی ہے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ قانون میں دی گئی سزا میں کمی کے تحت عمر قید کا مجرم اس سے پہلے ہی جیل سے چھوٹ جاتا ہے. سزا میں تخفیف, جیل میں بہتر رویہ, جیل میں متعین اپنے فرائض ٹھیک طور پر انجام دینے, قومی و مذہبی تہوار, سرکاری چھٹیاں اور پھر سنگین جرائم میں ملوث نہ ہونے پر کی جاتی ہے. سپریم کورٹ کے وکیل جاوید احمد چھتاری کے مطابق پاکستان میں عمر قید 1972 کی عدالتی اصلاحات سے قبل 20 سال تھی جسے پھر 25 سال کر دیا گیا. پاکستان میں رائٹ جیل قوانین مجرموں کو ملنے والی معافی کی جہاں سہولیات دیتے ہیں وہیں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سزا میں عمومی یا خصوصی کمی کی یہ سہولت سزا کے ایک تہائی سے زائد نہ ہو. ان کا کہنا ہے کہ جیل میں قید کی سزا کاٹنے والے پر انسانی نقطہ نگاہ سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے.
کسی آدمی کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے تو سزا جو ہے دو لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں, ایک وہ آدمی جو کنوکٹ ہوتا ہے اور دوسری اس کی فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. مہذب معاشروں کے اندر آدمی کی سزا اس کی فیملی کو نہیں دی جا سکتی, لہٰذا اگر عمر قید کو طبعی عمر سے کنیکٹ کرتے ہیں یا کنیکٹ کرنے کا سوچا جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں.
ادھر انسانی حقوق کی ممتاز کارکن اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کاؤنسل ممبر زہرا یوسف نے کہا ہے کہ عدالتی اصلاحات اور پولیس کے تفتیشی نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کئی ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں ناقص تفتیش کے باعث بے گناہ افراد سالوں جیل کے اندر سڑتے رہے. ان کے مطابق جیلوں میں قیدیوں کے لیے اصلاحاتی پروگرام شروع کیے جائیں.
It doesn't make sense کہ ان کو اتنی لمبی
سزا دی جا رہی ہے. میرے خیال سے جرم کی وہ بھی دیکھنا چاہیے کیا حیثیت ہے, اور یہ بھی کہ اگر رہا کیا گیا تو وہ دوبارہ اگر کوئی سنگین جرم ہے وہ دوبارہ اس طرح کا سنگین جرم کر سکتا ہے یا نہیں. کئی اس کے ہیں پہلو جو کورٹ کو دیکھنا چاہیے, مگر ڈیفینیٹلی کچھ کلیئرٹی چاہیے.
ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 10,000 سے زائد عمر قید کے قیدی ملک بھر کی جیلوں میں موجود ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے سابق صدر آنجہانی ریگن کے افریقی لوگوں کے بارے میں منفی تبصرے کے منظر عام پر آنے کے بعد ان کی بیٹی نے اپنے والد کے ان جملوں پر معذرت کی ہے. مزید تفصیل وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
یہ 1971 کی بات ہے جب سابق صدر رونلڈ ریگن کیلیفورنیا کے گورنر تھے. اس وقت عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کے رکن کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے رائے شماری ہوئی تھی اور تنزانیہ کے وفد نے چین کی شمولیت کے خلاف ووٹ دیا تھا. اس موقع پر ریگن نے سابق صدر نکسن سے فون پر بات کرتے ہوئے اس پر عمومی تبصرہ کیا. نکسن نے یہ ٹیلی فون کال ریکارڈ کر لی تھی. اب اس کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی ہے. اس میں گورنر ریگن افریقیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ افریقی ملکوں کے بوز نے کیا بات کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اب تک جوتے پہنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. بدھ کے روز سابق صدر ریگن کی یہ ریکارڈنگ دی اٹلانٹکس کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی. اور اب جمعرات کو سابق صدر ریگن کی بیٹی پیٹی ڈیوس نے اپنے والد کے ان کلمات پر معذرت کی ہے اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں معاف کر دیں. جمعرات کو اخبار واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس بات کا کوئی دفاع ممکن نہیں ہے. میرے والد نے جو کچھ کہا اس کی کوئی معقول وضاحت نہیں ہو سکتی. نکسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے میرے والد نے جو الفاظ استعمال کیے انہیں بدنمائی کے سوا کچھ اور نہیں کہا جا سکتا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہفتے کے شب نیو یارک کے علاقے اسٹن آئیلینڈ میں ایک اور پولیس افسر نے خود کو گولی مار لی اور نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس خود کشی کی وجہ ذہنی صحت کے مسئلے کو قرار دیا. اس طرح گزشتہ ایک ماہ کے دوران ذہنی صحت کا شکار یہ ساتواں پولیس افسر تھا جس نے خود کشی کی. نیو یارک پولیس میں بڑھتے ہوئے خود کشی کے واقعات کا پولیس افسران اور ماہر نفسیات کیا تجزیہ کرتے ہیں, جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں.
اسٹیٹن آئیلینڈ میں خودکشی کرنے والا یہ پولیس افسر سارجنٹ کے عہدے پر فائز تھا جس کی شناخت فوری طور پر محکمہ نے جاری نہیں کی. تاہم پولیس کمشنر او نیل نے یقین دلایا کہ محکمہ ذہنی پریشانیوں کے شکار ایسے تمام افسران کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرے گا. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 5 جون کو 62 سالہ ڈپٹی پولیس چیف اسٹیون سیل کوئنز کے علاقے میں ایک گاڑی میں مردہ پائے گئے, جبکہ اگلے ہی روز ان کی ریٹائرمنٹ تھی. خودکشی کے اس واقعے کے صرف 24 گھنٹے بعد 58 سالہ جوزف گلابرس بروکلن کے علاقے میں مردہ حالت میں ملے, اور صرف چند دنوں بعد 29 سالہ پولیس افسر اسٹیٹن آئیلینڈ میں مردہ پائے گا. ایک اور 58 سالہ پولیس افسر نے بروکلن کے علاقے میں موت کو گلے لگایا. ایک ماہ کے دوران خودکشی کی تیسری مسلسل واردات کے بعد پولیس کمشنر او نیل نے اعلان کیا کہ بڑھتی ہوئی خودکشیوں کی وجہ ذہنی صحت کا بحران ہے, جس کے حل کے لیے محکمے کو ہنگامی اقدامات لینا پڑیں گے. ایک سروے کے مطابق ملک بھر میں خدمات انجام دینے والے 78% پولیس افسران سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. نیو یارک پولیس کے سارجنٹ عدیل رانا کہتے ہیں کہ پولیس افسران کو نفسیاتی دباؤ سے نکالنے کے لیے ان کے محکمے میں چیپلن کی مدد لی جاتی ہے.
یہ تو ہوتا رہتا ہے, انفارچونیٹلی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے یہی ہوتا ہے کہ وہ کوشش کریں تاکہ پریونٹ کریں اس چیز کو. تو ریسورسز بھی بڑی چیپلن کے تھرو یا پھر دوسرے نان پروفٹ اور ڈپارٹمنٹل ریسورسز جو ہیں میڈ اویلیبل ہیں ہر ایک آفیسرز کے لیے تاکہ اس کو پریونٹ کیا جائے.
نیو یارک میں مقیم ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سہیل چیما کہتے ہیں کہ پولیس میں خدمات انجام دینا نہایت سخت ذہنی دباؤ والا کام ہے. سہیل چیما کے الفاظ,
جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر آپ کسی بھی ملک کے اندر جاب کریں وہ ایک بہت ہی سٹریسفل اور بہت ہی کیا کہتے ہیں ڈینجرس قسم کی سچویشن سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو لیونگ ان دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ 24/7 اٹس ناٹ این ایزی جاب فار اینی بڈی. پرابلم اچھا پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ گھر کے ان کے جو اپنے جو پرسنل جو مسائل ہیں آن ٹاپ آف دیٹ وہ آلسو بہت اسٹریسفل ہوتے ہیں. سب سے جو اہم ایشو ہے کہ وہ ڈرگس اینڈ الکوہل پولیس آفیسرس میں بھی بے انتہا زیادہ پریولنٹ ہے یہاں پر. اور اکثر کیسز کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو سوسائڈ ہوتی ہے پولیس آفیسر جو ہے وہ گن سے شوٹ کر کے اپنے آپ کو مارتے ہیں. اس ٹائم پہ وہ انٹاکسیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کمشنر اونیل اپنے ان افسران کو بچانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کرتے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یورپی یونین کے 5 ملکوں نے اٹلی کے ساحل پر پھنسے ہوئے تارکین وطن کو اپنے ملکوں میں پناہ دینے کی حامی بھر لی ہے. اٹلی نے ان افراد کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی. روم سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سبینا کیسٹل فرینکو کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
بحیرہ روم میں ڈوبنے والے 100 سے زیادہ تارکین وطن کو بچا تو لیا گیا, مگر اب یہ اٹلی کی اگسٹا بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں. اٹلی کی حکومت نے انہیں اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی. سمندری لہروں سے بچ جانے کے بعد اب بھی ان کا مستقبل غیر یقینی ہے. تاہم 5 یورپی ملکوں کی مداخلت سے یہ معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. اٹلی کے وزیر داخلہ میٹیو سلوینی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ جب تک ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں بھیجنے کا معاہدہ نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ان کو لنگر انداز جہاز سے اترنے نہیں دیا جائے گا. اٹلی کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے. جرمنی, پرتگال, فرانس, لکسمبرگ اور آئرلینڈ نے حامی بھر لی ہے کہ وہ جہاز پر سوار 116 افراد کو پناہ دے دیں گے. اٹلی کے وزیر داخلہ ایک عرصے سے کہتے آئے ہیں کہ اٹلی کے ساحلوں پر آنے والے مہاجرین کا سلسلہ مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا اور ان کا ملک تنہا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, اٹلی کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ سنگین ہے اور ان کی حکومت غیر قانونی تارکین وطن کو قبول کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. یورپی یونین کے بہت سے ممالک نے اٹلی کے اس اقدام پر تنقید کی ہے. ان کا ماننا ہے کہ ان افراد کو بحیرہ روم میں غرق ہونے سے بچانا لازم تھا. دوسری طرف اٹلی کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, ایک کے بعد ایک جہاز آتا رہے گا. لیبیا کے راستے پناہ لینے والوں میں بچے, عورتیں اور بوڑھے افراد بھی شامل ہیں. اس انسانی بحران کا یقیناً کوئی مستقل حل نکالنا لازم ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نائجیریا کی ایک عدالت نے گزشتہ ہفتے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والی اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی اجازت دے دی, جس کے بعد نائجیریا کے شیعہ برادری اور حکام کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس ماہ جب اہل تشیع نے اپنے لیڈر ابراہیم الزقزئی کی رہائی کے لیے ابوجا کی سڑکوں کا رخ کیا تو سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کا زبردست تصادم ہوا. ابراہیم الزقزئی سن 2015 کے جان لیوا جھڑپوں کے بعد سے حکام کی تحویل میں ہیں, وہ کہ ایک عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا. اس بارے میں ٹیموتھی اوبیزو کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرڈ گل.
میمونہ داؤدا کے 3 بچے ان 350 شیعہ مسلمانوں میں شامل تھے جنہیں دسمبر سن 2015 میں زاریا میں ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ سب اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کے ارکان تھے, جو ایک قدامت پسند مسلمان فرقہ ہے اور اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتا ہے. تشدد اس وقت شروع ہوا جب اس تحریک کے ارکان نے ایک فوجی کارواں کو روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد فوج نے نائجیریا کی اسلامی تحریک کے خلاف زبردست پکڑ دھکڑ شروع کر دی. تحریک پر الزام تھا کہ اس نے نائجیریا کی فوج کے سربراہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. میمونہ داؤدا کا اس واقعے کے بارے میں کہنا تھا, مجھے میری بیٹی کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں اس نے مجھے بتایا کہ فوج نے اسے پیٹ میں گولی ماری ہے اور اس کی بہن کو بھی سر میں گولیاں ماری ہیں اور ان کے لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے. جب میں نے دوبارہ اپنی بیٹی کو فون کیا تو مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. وہ گھر کے ساتھ جل کر ختم ہو گئی تھیں. حکام نے تحریک کے لیڈر ابراہیم الزقزقی اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ اس وقت سے قید میں ہیں, حالانکہ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا ہے. ابراہیم کے حامیوں کی جانب سے گاہے گاہے ہونے والے مظاہروں اور حکام کی جانب سے متشدد کاروائیوں میں دسیوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کے عبداللہ موسیٰ کا اس بارے میں کہنا تھا، یہ حکومت شیخ ابراہیم زکزکی کو رہا کرنا نہیں چاہتی، یہ چاہتی ہیں کہ وہ مر جائیں۔ انہوں نے تو انہیں گھر پر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا نے اس کی اجازت نہیں دی، اب وہ انہیں اپنی تحویل میں رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس نے سارے تشدد کا الزام نائجیریا کی اسلامی تحریک پر عائد کیا تھا۔ نائجیریا کی پولیس کے ترجمان فرینک مباہ کا کہنا ہے، ہم نے قانون نافذ کرنے والے ان افسران پر جو اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر رہے تھے مظاہرین کو بلا اشتعال حملے کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم زکزکی پر سن 2015 کی جھڑپوں کے دوران فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے 70 کی دہائی میں اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کی بنا ڈالی تھی۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک نے اپنے اوپر دہشت گردی کے لیبل کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ وہ مزید مظاہروں، ہنگاموں، جھڑپوں اور متاثرین کی توقع کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے سپریم کورٹ نے 3 اپریل سن 2018 کو دوست کے ساتھ مل کر اپنے والدین اور بھائی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار اسما نواب سمیت 3 افراد کو 20 سال بعد بری کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے اسما نواب کو سزائے موت، جبکہ اس کے دیگر دو ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان ملزمان کو اس الزام سے بریت کم ثبوت ہونے کے باعث تو مل گئی، لیکن جرم ثابت ہوئے بغیر بھی وہ ملکی قوانین کے مطابق دی گئی عمر قید کی سزا کی 80% میعاد جیل میں گزار چکے تھے۔ سینئر وکلاء اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عدالتوں میں کئی ایسے اور کیسز بھی ہیں جن میں ملزمان عمر قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد بھی جیل میں ہی قید ہیں، جبکہ بعض مجرم قید تا حیات کی سزا پانے کے باوجود 25 سال سے قبل ہی رہا ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حال ہی میں قید تا حیات کے معاملے پر شکوک و شبہات دور کرنے اور اس کی تشریح کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ اس معاملے پر وفاق سمیت 4 صوبوں سے قانونی رائے طلب کرتے ہوئے سماعت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے یہ حکم دیا ہے، اس میں بھی وکیل نے عدالت سے عمر قید کی سزا پانے والے مجرم کی باقی سزا معاف کرنے کے لیے نظر ثانی کی درخواست کر رکھی ہے۔ عدالت کے سامنے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ مجرم جنہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، کیا انہیں دی جانے والی سزا کا مطلب 25 سال لیا جائے یا عمر بھر وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ اور اب آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنواتے ہیں جو ہماری ساتھی سعدیہ زیب رانجھا نے تیار کی ہے۔ پاکستان میں ان دنوں بارشیں ہو رہی ہیں۔ مئی میں بھیگی ساون کی ٹھنڈی ہواؤں اور ٹھنڈے آموں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ ایسے موسم میں آم کھانے کی محفلیں جمتی ہیں، لیکن یہاں امریکہ میں آموں کی صورتحال خاصی مختلف ہے۔ آئیے سنتے ہیں رپورٹ۔
آم کے متعلق مشہور شاعر اور انشا پرداز مرزا غالب نے کہا تھا کہ میٹھے ہوں اور بہت ہوں۔ بلا شبہ جنوبی ایشیا، بالخصوص پاکستان اور بھارت میں آم بہت پیدا ہوتے ہیں اور میٹھے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اتنے میٹھے کہ اگر انہیں روایتی انداز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر کھایا جائے تو اس کے رس سے انگلیاں چپک جاتی ہیں۔ لیکن ادھر امریکہ میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ یہاں آم نہ تو بہت نظر آتے ہیں اور نہ ہی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں گروسری سٹوروں پر دیگر پھلوں کے ڈھیر تو نظر آتے ہیں، لیکن آم ذرا کم کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے آنے والے جب ان آموں کو کھاتے ہیں تو انہیں اپنے وطن کے آم بہت یاد آتے ہیں۔ امریکہ کی مارکیٹ میں زیادہ تر آم لاطینی امریکہ سے آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاطینی ممالک میں دنیا کا 40% آم پیدا ہوتا ہے۔ اکثر آم تو اتنے خوش رنگ اور خوشنما ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے انہیں ڈیکوریشن پیس کی طرح سجا کر رکھ دیا جائے، لیکن انہیں کھاتے وقت اپنا چونسا، سندھڑی، انور رٹول، لنگڑا اور حتیٰ کے چوسنے والے دیسی آم بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ ان جیسی مٹھاس، خوشبو اور ذائقہ بھلا لاطینی آموں میں کہاں۔ امریکہ میں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ آم سے ان کی رغبت اور محبت کے پیش نظر یہاں جنوبی ایشیائی آموں کی ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے، لیکن وہ لاطینی آموں کی طرح امریکی گروسری سٹوروں پر دستیاب نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق امریکی ضابطے اور قوانین اور ان کی بار برداری پر اٹھنے والے اخراجات ہیں۔ امریکہ میں درآمد کیے جانے والے پھل ایک خاص طریقے سے پروسیسنگ کے بعد یہاں پہنچتے ہیں، جبکہ جنوبی ایشیا میں امریکی معیار کی سہولتیں ذرا کم ہیں۔ اس پروسیسنگ کا مقصد پھلوں کو جراثیموں اور بیماریوں سے محفوظ بنانا اور ان کی شیلف لائف بڑھانا ہے۔ جنوبی ایشیائی آموں کا چھلکا چونکہ نسبتاً پتلا اور مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی شیلف لائف کم ہوتی ہے اور وہ جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جنوبی ایشیا اور امریکہ کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کی منڈی میں آموں کو صرف فضائی ذریعے ہی سے پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے ان پر اٹھنے والے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آم کے ایک ایکسپورٹر طارق خان کا کہنا ہے،
جہاں پی آئی جا رہی ہے
آم کی شپمنٹ کا خرچہ 30% ہے، جہاں سے بھیجنے کے لیے اس کی تیاری پر 70% اضافی خرچ آتا ہے۔ آم کے ایک کاٹن کی شپمنٹ کا خرچ 120 روپے ہے، جبکہ ہمیں ایک کاٹن پر صرف 100 روپے بچتے ہیں۔
اب سن 2011 سے پاکستان اور بھارت سے ان ورائٹیز کے آم امریکہ میں امپورٹ ہو رہے ہیں جو جلد خراب نہیں ہوتے، لیکن ان کی قیمت لاطینی آموں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لاطینی آم 50 سینٹ سے $1 میں مل جاتا ہے، جبکہ ایک پاکستانی یا ہندوستانی آم خریدار کو $5 سے $6 میں پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ ایک گروسری سٹور کے مالک طارق پرویز کہتے ہیں،
جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ سندھڑی، لنگڑا اور چونسا آم آ رہے ہیں، وہ پہلے سے ہی انہیں ریزرو کروا لیتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آم کب آئیں گے۔
جنوبی ایشیائی آم یہاں کے چند بڑے شہروں میں ہی ملتے ہیں، اور وہ بھی سیزن میں مختصر عرصے کے لیے صرف 2 یا 4 بار، جبکہ لاطینی آم چاہے کڑاکے کی سردیاں ہوں یا جولائی کے تپتے ہوئے دن، سال بھر دستیاب رہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے آموں کی امریکی مارکیٹ میں آمد بڑے دلچسپ انداز میں ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کسی ایک شخص کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں سٹور پر فلاں تاریخ کو کنسائنمنٹ آنے والی ہے، پھر یہ اطلاع افواہ کی طرح ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتی ہے، اور یوں آم پہنچنے سے پہلے ہی ان کے آرڈر بک ہو جاتے ہیں، اور پھر جب فریج میں لگے ٹھنڈے میٹھے خوشبودار اور خوش ذائقہ آم کھائے جاتے ہیں، تو بے اختیار منہ سے یہ نکلتا ہے کہ اپنی مٹی کے آموں کی بات ہی کچھ اور ہے، ہمارا تو لنگڑا بھی یہاں کے آموں پر بھاری ہے۔ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہے گا، اور اب ہمارا پروگرام ہے جہاں رنگ، جس میں تازہ ترین خبروں پر تبصرے ہوتے ہیں اور ہمارے ماہرین ہمارے میزبانوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو ضرور سنیے گا پروگرام جہاں رنگ چند لمحے بعد۔ اللہ حافظ۔